وعلى سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و الفت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہم سورہ شورا کی ان مبارک آیات کی تشریح و تفسیر کی طرف گزشتہ کئی جمعے سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ان محبوب بندوں کی شان و عظمت کو بیان کیا کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندے ہیں، یعنی اس وقتی زندگی کے اندر ہمیں ایک ماڈل دیا گیا ہے، ایک نمونہ دیا گیا ہے، ایک معیار دیا گیا ہے کہ ان ہستیوں کے طرز پر اور ان ہستیوں کے طریقے پر اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کون سا نمونہ، وہ کون سا ضابطہ، وہ کون سا قاعدہ اور وہ کون سی شکل و صورت ہے کہ جو عمل کی یا شخصیت کی جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو ان اعمال کی بھی شکل و صورت کو قرآن نے ذکر کیا، اور ان مبارک اعمال کو اپنانے والے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کی صورت و شکل کو ذکر کیا گیا، اور بطور نمونہ اور بطور ایک ماڈل اور آئیڈیل کے ذکر کر دیا گیا کہ جناب یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو اللہ کی پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت سے بہرمند ہوں گے، اور اللہ رب العالمین اپنے عفو و کرم کی چادر کو ان کو سروں پر دراز فرمائے گا۔ ظاہر سی بات یہ وقتی زندگی ہے ہماری، اور آگے ہمارا سفر جاری ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آگے کی منزل پر کون لوگ ہیں جو رحمت سے سبقت لینے والے ہیں اور اللہ کے اس پیغام حق سے اپنے آپ کو بہرمند کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں ہم جانیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم دنیا کا بھی سفر کبھی طے کرتے ہیں، تو آگے جس نے منزل گزار لی ہوتی ہے اور جو منزل کو پا چکا ہوتا ہے تو اس کے دیے ہوئے مشورے، اسی راستے اسی ضابطے کے یہاں سے جانا یہاں سے نہ جانا، اس جگہ پر تم پہنچ جاؤ گے، اس چیز کی ہم اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے ایک وقتی ہے، ایک سانس آ رہی ہے ایک جا رہی ہے، اللہ عافیت فرمائے، لیکن اس کا کوئی اعتبار نہیں کہ یہ جو سانس اندر گئی ہے یہ دوبارہ باہر آئے گی، یا جو باہر آئی ہے یہ دوبارہ اندر چلی جائے گی۔ بیٹھے بٹھائے شخص جوان تندرست توانا اچانک بغیر کسی اسباب کے، اور ڈاکٹر آخر میں یہی کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو رب کی مرضی تھی، ہمیں نہیں سمجھ میں آیا یہ کیوں ہوا، ایسے ہمارے خارج کے اندر ایک نہیں سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ہر جمعے کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت باقاعدہ مسجد کے لاؤڈ سپیکرز پر یا لوگوں کے میسیجز کے ذریعے ہم تک یہ پتہ چلتا ہے کہ بے فلاں شخص اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا اپنا حصہ ختم ہو گیا ہے، چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اب صرف وہ ایک نماز جنازہ تک کے لیے رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے گی, چند دن لوگ یاد رکھیں گے, پھر ان کو بھلا دیا جائے گا اور پھر وہ قبرستانوں کے مکی ہو جائیں گے اور ان کے گھر میں ان کا وجود نہیں رہے گا, ان کا وجود اب قبرستان میں رہے گا. تو یہ ایک نہیں ہزاروں بات واقعات ہمارے سامنے روزمرہ ہوتے رہتے ہیں, لیکن ہم جان بوجھ کے اس حقیقت سے اپنی جان کو چھڑا کر تنفر کرتے ہیں اور پھر اپنی وہ چیزیں پھر ہمارے اندر انتشار کا باعث بنتی ہے, حوث کی بڑوتی کا, تکبر کا, حسد کا, اور خود کو مضبوط اور توانا سمجھنے کا, اور وہ چیزیں پھر بندے کو گناہ کی طرف, خدا کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہے. اور اس مبارک حقیقت کو جو قبول کر لیتا ہے وہ اعتدال اور توازن میں آ جاتا ہے, مزاج کے اعتبار سے اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ مال جو میرے پاس ہے, یہ حسن جو میرے پاس ہے, اس کی کیا کیفیت ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اور آنے والی منزل جس کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا سے زیادہ احسن اور مبارک میرے لیے کیا ہوا ہے, اس کے لیے میں نے تیاری کیا کرنی ہے, اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. بڑے بڑے سید, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے اولیاء, یہاں تک کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا ہے. تو یہ ایک سفر جاری ہے, اس دنیا سے باپ کی پشت سے ہم ماں کے رحموں کی طرف آئے اور ماں کے رحم سے پھر ہم اس دنیا میں آئے ہیں, اور یہ سفر پھر آگے کی طرف جاری ہے, اور منزل جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا قرب ہے. تو جو لوگ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں, اپنی منزل سے ہم کنار ہو جاتے ہیں, ان کو بطور ماڈل کے اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور ہمیں بتائیے ایسے لوگ ہیں. اگر نہیں بتاتا تو ہم کیا کرتے, بس کہہ دیا جاتا کہ نیکی کرو, اب کیسے نیکی کریں ہمیں کیا پتا تھا, لیکن اللہ نے ان نیکیاں بھی بتائی اور جو لوگ اس نیکی سے آراستہ ہوتے ہیں ان کے کردار کو بھی واضح کیا ہے. تو سورہ شورا کی اس آیت نمبر 37 سے لے کر آخر 38 تک, 40 تک, وہ تمام لوگوں کو ذکر کیا گیا ہے, اور اس میں سے ہم آج وقت کے اختصار کی وجہ سے چند ہی مسائل کی طرف آپ کی توجہ لے جائیں گے. پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے عمل کا ایک نمونہ ہے اور اللہ کے پسندیدہ بندے شمار ہوتے ہیں, جنہوں نے آگے جانا ہے. اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو دانا لوگ جو سفر کر چکے وہ کہتے ہیں اتنے پیسے آپ کو اپنے ساتھ رکھنے ہیں, یہاں سے فلائٹ لینی ہے, وہاں سے آپ کا کنیکشن ہے, وہاں سے آپ نے دوسری فلائٹ چینج کرنی ہے, اس طرح پہنچنا, یہ سارا ہم ایک سسٹم بناتے ہیں اور پھر ہم اپنے آگے کی منزل کو طے کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اس کو دنیا پر اپنی ذات پر اپلائی کریں تو دیکھیں یہ آگے جن لوگوں نے منزلیں پائی ہیں, جن کو سندیں مل گئی ہیں, اور جو منزل پر پہنچ گئے ہیں اور اللہ رب العالمین نے جن کو قبول کر لیا ہے, ان کے راستے, ان کے منزل, ان کے سفر, اور کیا چیز انہوں نے راستے میں زیادہ راہ کی تھی, کیا چیز اپنے ساتھ اس سفر میں لے لی تھی جس کی وجہ سے ان کو منزل مل گئی. قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. فرمایا والذین یشتریبون کبائر الاسم والفواحش, اس کی تشریح انشاءاللہ آگے آئے گی لیکن آج ایک خاص مسئلے کی طرف ہم چلیں گے. فرمایا وہ لوگ, ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. الاسم والفواحش, بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں, اور ہر وہ چیز جو گناہ کی طرف ابھارتی ہے اس سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ, اور جب غضب کا وقت, اور وہ غضب کے وقت معاف کر دیا کرتے ہیں. جب ان کی ذات یا ان کی نفسانی معاملات کے حوالے سے کوئی چیز مخالف آتی ہے تو وہ اگلے کے معاملات اور اس کی کمزوری کو دیکھ کر اسے درگزر کرتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ, اور وہ لوگ, ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ جو اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں. وَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کے دنیاوی معاملات جو وہ گزر بسر کرتے ہیں, سفر کو طے کرتے ہیں, تو وہ باہم نیک لوگوں سے مشاورت کے ساتھ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے, عقل کی صورت میں رزق ہے, صحت کی صورت میں رزق ہے, جوانی کی صورت میں رزق ہے, علم کی صورت میں رزق ہے, مال کی صورت میں رزق ہے, وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں, ہم اس کے امین ہیں, مالک اس کا اللہ ہے, اللہ نے یہ امانت ہمیں عطا فرمائی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جہاں اس کا مستحق ملتا ہے وہ اس کو وہاں خرچ کر دیتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ, اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغاوت کرے تو وہ اس سے صرف بدلہ لیتے ہیں. یعنی اگر کبھی ایسے معاملات ہو جائیں کہ جناب ان کو دنیاوی طور پر کوئی نقصان پہنچے اور جناب جرگا بیٹھ جائے, کچہری لگ جائے, تو پھر وہ اپنا وہی حصہ لیتے ہیں جو ان کا جائز حصہ ہوتا ہے, اس پر زیادہ بڑھ کر وہ ظلم نہیں کرتے ہیں. جیسا قصاص ہے, قصاص کا مطلب یہ نہیں کہ اگر فلاں نے فلاں کو مار دیا تو اب یہ کہ اس کے پورے گاؤں کو مار دو, اب جناب اس کے پورے علاقے کو مار دو. فرمایا نہیں, یہ بھی مومن کا شیوا ہے کہ اپنا بدلہ بھی لیتا ہے اور اپنا بدلہ چھوڑتا بھی ہے. تو قرآن نے یہ دونوں توازن کو ذکر کر دیا ہے. وَجَزَاؤُ, اللہ کے فرماتا ہے, وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, فرمایا برائی کا بدلہ اسی کے مثل ایک برائی ہے. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ان کے اوپر گویا کہ تکلیف گزری ہے, اس تکلیف کا ازالہ جو شریعت نے پیش کیا ہے, وہ اس سے اپنا حصہ لیتے ہیں، جیسے قصاص کی صورت ہے، دیت کی صورت ہے، چوری ہو گیا مال تو جناب عدالتیں اس پر فیصلہ کریں اور وہ باقاعدہ مقدمہ دائر کریں کہ جناب چوری ہوئی ہے، مجھے نقصان پہنچا ہے، میری مال کو اس نے غصب کیا، مجھے گالی دی ہے، مجھے میری ہتک کی ہے، تو جو جو اس کے حق کے مارے معاملات ہیں، لیکن وہ اتنا ہی حاصل کرتا جتنا اس کا حق ہے، اس سے آگے بڑھ کر گویا کہ ظلم نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر حضرت امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ اس کو دو چیزوں میں تقسیم کیا ہے، دین اور دنیا کے لیے۔ فرمایا جب ان کے دنیاوی معاملات پر، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، جب ان کے دنیاوی معاملات پر کوئی ٹھیس پہنچتی ہے تو ان کا ظرف اور تقوی میں اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں کہ یہ رب کی رضا کے لیے پھر اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی مظلوم اگر آگے کھڑا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ جناب اس کی گردن اگر پکڑ لی جائے تو وہ چھڑا نہیں سکے گا، اور ان کے بازو میں اتنی طاقت ہے، لیکن اس سے رو گردانی کرتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، غصہ بھی آتا ہے لیکن اس کو بخش دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، لیکن اگر کوئی اکڑتا ہے تو پھر یہ اس کی گردن توڑتے ہیں، اس لیے توڑتے ہیں تاکہ اس کی اصلاح ہو۔ جس طرح کہ ہمارے وہاں ایک رواج ہے کہ جو مذہبی مولوی تو بہت شریف ہوتے ہیں، تو تم جناب دین کا جس طرح چاہو ننگا ناچ کر لو اور جناب دین کے اندر جس طرح چاہو تباہی کر لو، کبھی تم کسی ایک فکر کو پرموٹ کرو، کبھی ایک فکر کو پرموٹ کرو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں آج کل مدارس کی طرف زیادہ توجہ ہے، لیکن سیاسی جو ننگا ناچ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے جبے قبے میں اور احرام میں پوشیدہ جو سیاسی لوگ ہیں آج کل، جب ان کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا شور شرابہ ہو رہا ہے۔ تو ہم ان دنیا کے دلداداؤں سے کہتے ہیں کہ علماء پر تبرہ کرنے کی بجائے اتنی جرت بھی تو رکھیں جناب انفساق کے بارے میں بھی، جو آپ کچھ کہیں کہ جناب کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو دھاندلیاں ہوتی ہیں، وہاں پر جو قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور وہاں پر جو تنفر دہشت گرد پلتے ہیں، اس کی طرف بھی تھوڑی گویا کہ توجہ کی جائے۔ علماء کے ساتھ اگر کسی کے اندر یہ نقص موجود ہے تو پھر شخصیت کو چھوڑ کر اس عیب کو پکڑے آپ، چاہے وہ جس حلقے کے اندر ہو، جو غلط چیز ہے وہ کسی بھی حلقے کے اندر ہو وہ غلط ہے، لیکن کسی غلط چیز کی وجہ سے کسی حلقے کو تانا بنانا اور اس کو گویا کہ تمام کو اس میں اندر شمار کرنا، یہ صرف تعصب ہے اس کے پیچھے، یہ اس کے پیچھے کوئی خاص فکر ہوتی ہے۔ اب وہ خرابی اگر مدارس کے اندر ہے تو اس خرابی کی وجہ سے جناب جو ہے کہ وہ اس کے اوپر جو اقدام ہے وہ کیا جائے، اور اسی قسم کی خرابی جو قوم و ملت کے نقصان کے حوالے سے یا مذہب و دین کے نقصان کے حوالے سے، وہ مساجد کے اندر ہے، وہ کالجز کے اندر ہے، وہ سیاسی لوگوں کے اندر ہے، وہ علماء کے اندر ہے، تو اس خرابی کو دیکھتے ہوئے اس کو معیار بنا کر کاروائی کرنی چاہیے، نہ کہ کسی حلقے کو بدنام کرنا چاہیے۔ سیاسی حلقہ ایک مقدس حلقہ ہے، لیکن اگر اس میں حرام خور آ جائے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اس مقدس منصب کا انکار کر دیا جائے۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں، حضور فرماتے ہیں تصوصہم، وہ سیاست فرماتے تھے، سیاست کا معنی اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے لیے معاشرتی نظام کو مہیا کرنا، خوراک کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، سہولیات کے حوالے سے، وہ چیزیں مہیا کرنا، یہ سیاست ہے۔ لیکن سیاست میں اگر بھیڑیے گھس آئیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ منصب بدنام ہو جائے اور اس منصب کو گالیاں دی جائے۔ اسی طرح علم، ممبر و محرام، اگر اس پر گردن کاٹنے والے اگر بیٹھ جائیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سرداری والے کو گالی دینا شروع کر دیا جائے، یا جناب یہ معاملہ۔ تو جو برائی ہے اس برائی، وہ برائی جہاں پر بھی پائی جائے گی، وہ برائی جو معاشرتی برائی ہے، جس کو قرآن نے برائی کہا ہے، وہ جس لباس میں پایا جائے اور جس صورت میں پائی جائے، اس برائی کو کنڈیم کیا جائے گا اور اس کا رد کیا جائے گا، نہ کہ اس وجہ سے کسی حلقے کو بدنام کیا جائے گا، جبکہ وہ حلقہ معاشرے کے اندر خود ایک ہدایت کا ایک بہت بڑا باعث ہوا کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی حلقہ ہو یا مذہبی حلقہ ہو۔ اس پہ ایک بات یہ کہا گئی ہے کہ جب اگر دین کے حوالے سے، اگر ذات کے حوالے سے کوئی شخص آگے آ جاتا ہے تو پھر وہ اسے مظلوم سمجھ کر، مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ مظلوم کے آگے سینہ نہیں دکھاتا، ظالم کے آگے سینہ دکھاتا ہے، متکبر کو وہ آنکھیں دکھاتا ہے، غریب کے آگے آنکھیں جھکاتا ہے۔ لیکن ہمارے وہاں نماز پڑھنے کے باوجود ایمان کا معیار الٹا ہے، جس کی وجہ سے نماز نے ہم پر اثر نہیں کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شاید جنت میں چلے جائیں گے، تو مرتے وقت کلمہ اس کو ملتا ہے جو مزاج بالکل شریعت کے مطابق کرتا ہے، اور شریعت کا مزاج یہاں پر دیا گیا ہے جو پسندیدہ لوگ جو جنتی ہے وہ مظلوموں کے سامنے نظر جھکاتے ہیں اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ توازن جو مومن کے اندر ہوتا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ ایک جگہ اقبال نے اور اس کو بڑا کشادہ کیا کہ ٹھنڈک جگر لالا میں محسوس ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ نہیں کہ وہ نرم ہی رہے اور جناب اس کے اندر وہ کیفیت ہی پیدا نہ ہو، تو اس کے مصرف کیا ہے۔ تو اقبال نے بہت خوبصورت اس کو توازن دیا کہ ٹھنڈک جگر لالا میں محسوس ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ ہے مومن کی شان کہ وہ متکبرین اور مفسدین اور جابرین کے سامنے پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ان کے جبر کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے حسین ابن علی نے کربلا کے اندر کر کے دکھایا رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. اور جو ذات کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس میں سامنے مظلوم ہوتا ہے، اس سے نادانی ہو گئی ہے یا اس کا قصد نہیں تھا اور مسئلہ بھی ذاتیات کا ہے اور وہ غریب مظلوم ہے، تو پھر وہ اسے نظروں کو چراتے ہیں اور اس کو درگزر کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں. تو یہ مومن کی زندگی کا بیلنس ہے کہ جو غریب ہے مظلوم ہے اس سے وہ صرف نظر کرتے ہیں، اور جو سخت اور جابر ہے اور اپنے وقت کا یزید اور فرعون ہے اور اس سے قوم ملت کا نقصان ہو رہا ہے، تو اس وقت چپ رہنے والے مولوی کو حدیث پاک کے اندر گونگا شیطان کہا گیا ہے، اس پیر کو گونگا شیطان کہا گیا ہے، اس شخص کو گونگا شیطان کہا گیا ہے کہ جو ظلم اور جبر کے سامنے گردن جھکائے اور گویا کہ اپنے ایمان کو غارت کرے اور اپنی طبیعت سے یہ بتائے کہ کلمہ تو میں نے اللہ کا پڑھا ہے لیکن خدا میرا یہ ہے جس کے آگے میں ڈر رہا ہوں. کیونکہ نفسیاتی طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ جس کو خدا کہا جائے تو اسی کی مرضی کو ترجیح دی جائے اور اسی سے ڈرا جائے. اور ہمارے سامنے بدر و حنین اور کربلا اس کی بہت واضح اگزامپل ہے، مثال ہے، جس کے ذریعے ہم جذبات کے معیار کا توازن سمجھ سکتے ہیں کہ سختی کہاں پر ہے اور نرمی کہاں پر ہے. لیکن یہاں پر ایک بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جو گزشتہ جمعے بھی میں نے عرض کیا، انشاءاللہ یہ ایک ایک لفظ اس آیت کریمہ کا اتنا مبارک ہے کہ اس کی تشریح کے اندر پوری شریعت جمع ہو جاتی ہے. اگر میں اور آپ اپنے آپ کو نیک بنانا چاہیں تو قرآن مجید میں ایک نہیں درجنوں جگہ پر نیک بننے کا نسخہ عطا فرمایا، اور جو نیک بن گئے ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اور جو ان کا سٹرگل ہے، اس کے معاملات، ان کے سارے مثالیں اور ان کی تمام چیزیں وہ بھی قرآن نے لا کر سامنے پیش کر دی ہے، رکھ دی ہے، تاکہ یہ چیزیں، یہ فارمولے، یہ چیزیں نیک بننے کی ہیں اور اس پر عمل کرنے کا یہ ضابطہ ہے، اور یہ چیز اس کے مقابلے پر آتی ہے تو اس کا مقابلہ اس طرح کیا جاتا ہے. اور یہ شخصیات ہیں، ان کی سیرت کو آپ دیکھیے اور اپنے لیے معیار نور کو پیدا کیجیے، اپنے اندر ہمت اور صلاحیت پیدا کیجیے. تاجر تاجر بنتا ہے تو کسی تاجر کی نقل کرتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹر بنتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے عمل کی نقل کرتا ہے. تو جب نیک بننا ہے تو نیکی کے ساتھ ساتھ کسی نیک شخصیت کے عمل کی بھی نقل کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لیے وہ راستے آسان ہو جائیں. اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید میں جو ذکر کیا ہے، میں اس چیز کو ذکر کرنا چاہوں گا، اس میں سے صرف ایک نسخہ کہ واقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. کیونکہ گزشتہ جمعے بھی نماز کی بات چل رہی تھی تو نماز کو قائم کرتے ہیں، تو یہاں نماز کے اقامت الصلاۃ کا ذکر کئی جگہ پر آیا ہے. وقت مختصر ہے، میں چند باتیں جو آج کل ہماری نمازوں میں پائی جاتی ہیں اس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس وجہ سے نمازیں خراب ہو جاتی ہیں اور ہم باقاعدہ پانچ وقت کی نماز باضابطہ طور پر ادا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وقت کوئی تکبیر تحریبہ یعنی پہلی رکعت کو بھی ہم ضائع نہیں کرتے اور امام کے اللہ اکبر کے ساتھ ہم نماز میں شریک ہوتے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر. لیکن ایسی بنیادی غلطیاں ہیں جس کو ہم توجہ نہیں کرتے یا توجہ کرنے کے باوجود اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور حال یہ ہوتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ نماز بنتی ہے بلکہ وہ ایسے ہی ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود وہ بے نمازی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو اسی طرح پوچھا جائے گا جس طرح بے نمازی کو پوچھا جاتا ہے. تو لہذا اس کے لیے ذرا شعور بالغ کرنے کی ضرورت ہے اور غور و فکر کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن نے کہا وہ واقام الصلاۃ، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں شاف ہے وہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں. اقامت الصلاۃ کا معنی یہ کہ جو اس کے ضابطے ہیں، جو اس کا طریقہ ہے، جو اس کے روحانی طریقے ہیں اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، جو اس کا ظاہری طریقہ اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور مکمل جو کسی عبادت کو کرنے کا ضابطہ ہے اس ضابطے کو سامنے رکھ کر اس کو فالو کر کے عمل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ. یعنی مکمل طور پر جس طرح اس کا حق ادا کرنا ہے شرائط کے ساتھ، اس طرح جی نماز تو پڑھنا ہے تو بغیر وضو کے آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ کہا نہیں وضو کرنا ہے. تو میں نے کہا آپ نے کسی سسٹم کو فالو کیا نا کہ نماز ہو جاتی ہے؟ تو ہم نے کہا برہنہ ہو جاتی ہے. کہتے نہیں نماز کے لیے کپڑے چاہیے. کہا جی نماز ہو جاتی ہے. تو ہم نے کہا وضو کیوں کیا؟ تو کہا وضو کرنا ضروری ہے. تو وضو میں پھر چاروں کا اہتمام کیوں کیا؟ صرف منہ دھو کر آ جاتے. تو پتا چلا ہر بندہ اس بات کو قبول ضرور کرتا ہے کہ نماز صرف رکوع سجود کا نام نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے اقامت الصلاۃ کا وہ مکمل فلسفہ ہے جس کے ساتھ، لینے کے ساتھ، اس کو جوڑنے کے ساتھ نماز مکمل طور پر قائم ہوتی ہے. اور اس کی ضروریات اور شرائط اور فرائض اور واجبات کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نماز ادا نہیں کیا ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اس میں صرف چند موٹے مسائل عرض کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر ہم ترتیب کے ساتھ اس کو دوبارہ، اقامت الصلاۃ کا جو ضابطہ، یہ ساری آیتیں اس کے اندر آئیں گی. آپ اگر یہ ذہن میں سوچے گا آپ نے سب چیز چھوڑ کر صرف اقامت الصلاۃ کو کیوں لیا، تو یہ اقامت الصلاۃ ہماری زندگی کا نظم بھی ہے. اس میں یہ پوری آیت جس میں 10 مثالیں، 10 طریقے ہیں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے بیان کیے ہیں، یہ تنہا ایک نماز کے اندر موجود ہے. کیونکہ نماز صرف مسجد میں آ کر اس اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں، رکوع سجود کا نام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ پورا ایک نصاب فلسفہ، اس نماز کے ساتھ پوری معاشرت جڑی ہوئی ہے.
اس کے ساتھ ہماری زندگی کا پورا نظام جڑا ہوا، ہمارے گھر کی زندگی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ نماز دو حصوں سے جڑ کر ملتی ہے، ایک ہمارے فکری جذبات ہیں، ایک ہمارے خارجی اعمال ہیں جو رکوع کی صورت میں نظر آتے ہیں، جو قیام کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ظاہری باطنی دونوں چیزوں کو جب جوڑ دیا جاتا ہے کہ جب روح بھی اس چیز کو لے کر چل رہی ہو اور جسم بھی اس روح کی ادائیگی کر رہا ہو، تو ان دونوں کے جڑنے کا نام جو ہے وہ اقامت الصلاۃ۔ رب نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، اقامت الصلاۃ کا حکم دیا ہے، اور اقامت الصلاۃ وہ ہے جس کے ظاہر باطن جملہ شرائط کو یک جگہ کر کے اس عبادت کو ادا کیا جائے۔ اب اس میں میں صرف ایک بات نیت کی کر رہا تھا گزشتہ جمعہ، نیت جو ہے وہ فرائض نماز میں سے نہیں ہے، شرائط نماز میں سے، جس کا نماز سے پہلا ہونا ضروری ہے، ارکان صلات میں سے نہیں ہے، شرائط میں سے ہے، جن کا نماز، اس نماز کو شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جیسے کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر عورت ہونا، قبلے کی جانب آپ کا منہ ہونا، اسی طرح اس شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ نیت ہے۔ کیونکہ وہ چیزیں اتنی عام ہیں کہ وہ تقریباً لوگ اس پر کچھ نہ کچھ عمل کر جاتے ہیں، لیکن آگے چل کر جو یہ ایک نیت کی بات ہے، میں اس کو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ وقت مختصر ہے، لہذا جو زیادہ پائی جاتی ہے میں اس کی طرف عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ نیت، نیت تو آپ جانتے ہیں، جس طرح میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، غور و فکر کو کہتے ہیں، تصور کو نیت نہیں کہتے۔ جیسا ہم مال کا حساب کتاب کرتے ہیں نا، تو کتنا غور و فکر کرتے ہیں، یہ نیت ہے کہ دو اور چار، چار اور آٹھ، آٹھ اور دس، جو ہم اپنے مزاج کے اندر، سامنے کیلکولیٹر نہ بھی ہو تو ہم اپنے آپ کے اندر جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چار وہاں تھے، آٹھ ادھر تھے، تو یہ جس مزاج پر، جس فکر پر، تو یہ غور و فکر ہے نا، یہ نیت ہے۔ ایسا غور و فکر نماز کے لیے ہونا چاہیے۔ نیت نہیں کہ بات ہاتھ اٹھایا شروع کر دیا، نیت کا معنی ہے کہ غور و فکر کے ساتھ، جس طرح کہ آپ کے پاس مال چھ جگہ بٹے ہوئے ہیں، دو ادھر پڑے، دو ادھر بیٹھے، دو ادھر پڑے، آپ کے سامنے کیلکولیٹر نہیں لیکن آپ دماغ میں اس کو سوچتے ہیں کہ دو میرے فلاں جگہ پڑے، فلاں تجوری کے اندر ہے، فلاں جگہ پر ہے، اس صورت میں، بانڈ کی صورت میں، کیش کی صورت میں، اس کی صورت میں، زمین کی صورت میں، مکمل غور و فکر کر کے آپ ایک ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں، اس کو روشن کرتے ہیں دماغ میں، اور سب کو مجموعہ کر کے، اپنا کیلکولیٹ کر کے آپ حساب نکالتے ہیں۔ اسی طرح اس یہی مزاج چاہیے غور و فکر کا، یہ نیت ہے، تصور نیت نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق جو ہے یہ نیت ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے آئے تو اسی طرح اس کو گہرا خیال ہو کہ میں ظہر پڑھنے آیا ہوں، میں عصر پڑھنے آیا ہوں، میں عشاء پڑھنے آیا ہوں، میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں۔ فکر کی اس پختگی کا نام نیت ہے۔ ہاں، زبان سے اس کو ادا کر دیں تو یہ مستحب ہے، کیونکہ زبان سے ادا کرنے کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ طبیعتیں بیدار ہو جاتی ہیں نا، اور بندے کو جو کہہ رہا ہے اس پر اس کو استحضار حاضری اپنے آپ پر ہو جاتی ہے، لیکن زبان سے نیت کرنا یہ لازم اور شرط نہیں ہے۔ نیت اصل میں اس دل کے غور و فکر کا نام ہے، جس کی مثال میں نے حساب کتاب کے حوالے سے دے دی۔ نیت کے بارے میں ہمارے فقہا نے یہ ضرور لکھا ہے کہ آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے، آپ کو یہ پتا ہے میں نماز جمعہ پڑھنے آیا، نماز عید پڑھنے آیا، نماز ظہر پڑھنے آیا، اس نماز سے لے کر امام کے ساتھ تکبیر میں جڑنے تک اگر آپ نے کسی سے غور و فکر نہیں کی، کسی سے بات چیت آپ نے نہیں کی، سلام دعا آپ نے نہیں کیا، اور یہی فکر اسی مضبوط غور و فکر کے ساتھ کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، ظہر کی نماز، جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہوں، تو یہی آپ کی نیت ہے، اس کے ساتھ آپ نماز میں جڑ سکتے ہیں۔ لیکن درمیان میں علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ درمیان میں اگر آپ نے کسی سے دعا سلام کر لی، بات چیت کر لی، تو ایک لحاظ سے اس فکر کے اندر پھیکا پن آ گیا جو آپ نے ارادہ مضبوط کر لیا تھا۔ آپ جب حساب کتاب کرتے ہیں درمیان میں، آپ کا بچہ بھی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو پھیکا پن پھر دوبارہ آپ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ کوئی باریکی میرے دماغ سے نکل تو نہیں گئی۔ تو بالکل اسی طرح کہ نماز میں امام کی تکبیر کے ساتھ جڑنے سے، یا منفرد نماز پڑھ رہا ہے بندہ، اس وقت خود تکبیر کہنے سے درمیان، وہ جو پیچھے نیت ہے اس کے درمیان کوئی وقفہ خارجی نہ ہو، بلکہ ایک ہی فکر ہو کہ میں نماز کے لیے آیا تھا، اور اس فکر کو لا کر اس تکبیر کے ساتھ جوڑ دیا جائے، یہ نیت ہے۔ زبان سے بدعات نہیں ہے، مولا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا یہ مستحب ہے، معنی کہ صحابہ نے کیا نہیں، اس لیے نہیں کیا کہ ان کے اندر استحضار اتنا تھا کہ ان کو زبان سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دنیا کے ہزاروں جھمیلے کے اندر پڑے ہوتے ہیں، تو لہذا زبان سے اس لیے نیت کروا دی جاتی ہے یا کیا جاتا ہے تاکہ دماغ اگر غافل ہو رہا ہے تو بندہ اپنے حساب کتاب کو بھی بندہ سوچ کر زبان سے بھی کہہ رہا ہوتا ہے، تو زبان سے اس لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تاکہ دماغ کے اندر وہ استحضار رہے۔ بعض لوگ خامخا اسے لاٹھی اٹھا کے کہتے یہ بدعت ہے، ہم نے کہا جو دین کی طرف آنے کا راستہ وہ بھی بدعت ہو جاتا ہے، تو پتہ نہیں پھر استحضار کس طرح حاصل کیا جائے۔ تو اگر کوئی زبان سے کہہ دیتا ہے تو اس کو بھی ہمارے فقہ حناف نے مستحب لکھا ہے کہ اس پر اس کو اجر ملے گا، اس لیے کہ نیت اس کی ذات کی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے۔ نماز جب شروع کرتے ہیں تو میں نے دوسری بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نماز کے اندر پہلی چیز جو ہے جب نماز شروع ہوتی ہے تو تکبیر تحریمہ، ہمارے بعض علماء نے اس کو بھی نیت کی طرح شرائط میں لیا ہے، یعنی ارکان سے پہلے لیا ہے، کیونکہ تکبیر آپ کہتے ہیں تو نماز میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اس کا تعلق نماز کے ارکان کے ساتھ اتنا گہرا ہوتا ہے اس لیے اس کو قیام کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے. نماز کے لیے جب آپ آتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ کا ایک معنی تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ ایک خاص تکبیر کہہ کر اس کے اپنے اوپر اس کو حرام کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ کا ایک معنی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ حرمت و عزت والی وہ تکبیر، اور ایک معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی تکبیر میں بلند کرتا ہوں کہ وہ کام جو نماز کے علاوہ میرے لیے حلال تھا، پینا، کھانا، دیکھنا، بات چیت، اب میں نے اس کو اپنے پر حرام کر دیا. جیسا مسجد حرام، حرمت والی عزت والی مسجد، یا مسجد حرام تو اس میں گالی دینا، مارنا پیٹنا یہ حرام، ایسی مسجد، تو یہ دونوں صورتوں کے اس کے معنی بنتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ، تکبیر بمانا اللہ اکبر، یہ کہنے سے، باقاعدہ زبان سے ادا کرنے سے نماز شروع ہوتی ہے. ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جو اکثریت ہمیں پائی جاتی، پڑھے لکھوں کے اندر بھی پائی جاتی، عدم توجہ کی وجہ سے آنے کے ساتھ نماز شروع ہو جاتی، یعنی زبان سے ہم کچھ کہتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ اکبر کا جملہ جب تک آپ نہیں کہیں گے نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اس کو ادا کیے بغیر اگر آپ نے نماز شروع کر لی تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے، اور یہ سارا بوجھ جو بے نمازی کا ہے یہ آپ کے سر پر چڑھتا چلا جائے گا. تو نماز جب شروع ہوتی ہے، میں منفرد کی بات کرتا ہوں پھر امام کی طرف آتا ہوں، یعنی جب ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ اکبر یہ جملہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ہم نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں. اس کے بعد قیام کی صورت ہماری ہوتی ہے جس سے ہم نماز کو گویا کہ شروع کرتے ہیں. تو یہ کم سے کم آپ یاد رکھیے کہ جب آپ زبان سے، کیونکہ اقامۃ الصلاۃ یہاں پر مومنین کا شیوا ہے، تو اس میں ضروری مسئلہ ہے کہ جب آپ نماز میں جڑیں تو اللہ اکبر کا جملہ، اگر امام کے ساتھ آپ کھڑے ہیں تو امام جب اللہ اکبر مکمل کرے تو پھر آپ اللہ اکبر کہیں. امام سے پہلے اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تو نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوئی، آپ امام کی اقتدا میں نہیں ہے، کیونکہ امام نے تو بھی نماز ہی نہیں شروع کی. بلکہ ہمارے فقہاء نے یہاں تک لکھا کہ امام نے اللہ ہو کہا اور آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا تب بھی نہیں ہوا. امام جب اگر آپ امام کے ساتھ جڑے ہیں تو جب تک امام اپنی زبان سے اللہ اکبر کا یہ جو کلمہ تکبیر ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ جو تکبیر تحریمہ، یہ جملہ جب تک ادا نہ کرے اس وقت تک مقتدی اس کے پیچھے تکبیر نہ کہے. جب یہ مکمل ہو جائے تب مقتدی تکبیر کہے. اب تکبیر بھی ایسی نہیں کہ صرف ہونٹ ہلیں، یہ بھی بڑا خطرہ ہے، دل میں کہیں. اگر صرف ہونٹ ہلیں، بڑی توجہ سے سنیے نماز کا مسئلہ ہے یہ، صرف ہونٹ ہلے، آواز پیدا نہیں ہوئی، نماز میں ہی نہیں آیا. اور دل میں پڑھنا تو پھر دور کی بات ہے، اس میں تو ہونٹ بھی نہیں ہلتے، منہ ہی بند پڑا ہوا ہے. تو آواز اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کے کان سنیں. بعض علماء نے تو احتیاطاً اتنا کہا کہ آپ کے پڑوسی تک بھی آواز پہنچ جائے، ایک فرد تک. کیونکہ تکبیر جو آپ کہیں گے اللہ اکبر، وہ سر کے حکم میں ہے. سر کہتے ہیں اتنا زور سے بولنا کہ دو سے کم آدمی سنیں، اور جہر کہتے ہیں اتنا زور سے بولنا کہ دو یا دو سے زیادہ سنیں. جیسے ظہر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو یہ سر ہے، آہستہ تلاوت کرتے ہیں نا، تو اتنی تلاوت ہونی چاہیے کہ جس کو آپ کے کان خود سن رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. بالکل اسی طرح جب آپ نماز کو شروع کرتے ہیں نیت کے یہ ضبط باقی رہے، اور جب آپ نماز کو شروع کرتے ہیں اللہ اکبر اتنا کہیں کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچے. آپ کے ساتھ جو ایک فرد کھڑا ہے اس تک آواز پہنچ گئی تو کوئی منع نہیں، لیکن آواز اتنی خفیف ہو، اتنی زیادہ نہ ہو کہ دو سے زیادہ آدمی سن لیں، یہ دو سن لیں، یا اتنی ہو کہ کم سے کم آپ کی کانوں تک آواز پہنچے کہ آپ نے بولا کیا ہے. صرف ہونٹ ہلنے سے نماز شروع نہیں ہوگی. اور اس میں ایک بات جو ہے، یہی تلاوت کے اندر بھی جب آپ منفرد نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے، خاموش رہتے ہیں یا پھر ہونٹ ہل رہے ہیں صرف کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں اور رکوع میں چلا گیا، تو یہ نہ سورہ فاتحہ ہوئی اور یہ نہ نماز شروع ہوئی. جو پڑھنے کا حکم جس طرح تکبیر تحریمہ میں، اسی انداز میں آپ تلاوت بھی کریں گے، کیونکہ تلاوت بھی نماز کے فرائض میں سے ہے، اور فرائض میں سے ہے تو اس کی ادائیگی اور تلفظ ایسا ہوگا کہ جس کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے. بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو غفلت ہونے کی بنا پر، عدم توجہ ہونے کی بنا پر، اگر وہ تنہا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دور سے دیکھا جائے، ایک میں ایسی بات کر رہا ہوں، دیکھنا نہیں چاہیے، دیکھا جائے تو جناب وہ سیدھے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اتنے استحضار کی ضرورت ہے کہ اگر پانچ سات منٹ ہم اپنے آپ کو حاضر نہ رکھ سکیں، دس منٹ اپنے آپ کو حاضر نہ رکھ سکیں، تو کس چیز کا نام بندگی ہے، کس چیز کا نام عبادت ہے، اور کس چیز کے لیے ہم آئے ہیں. تو لہذا اس کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے. اس کا ایک آخری مسئلہ حل کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے میں بھی ہم اس کو اس کی تشریح کریں گے. اور وہ یہ ہے کہ نماز جب ہم ختم کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو یہ بھی آپ نے زبان سے بولنا ہے, یہ بھی آپ نے زبان سے بولنا ہے. اس میں کہ فرشتوں کی نیت کرتے ہیں تو 100 سے زیادہ اجر حاصل ہوتا ہے, ورنہ کم سے کم یہ ہو کہ میں نماز ختم کر رہا ہوں. اور اکثر دیکھیے ہماری عادت یہ ہوتی ہے یہاں سر پھیرا یہاں سر پھیرا, تو یہ ابھی تک نماز سے باہر نہیں ہوا ہے, ابھی تک نماز سے باہر نہیں ہوا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جناب کوئی اور ایسا عذر پایا جائے جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ وہ نماز سے بات ہوا, کسی سے بات چیت کر لی, یا سینے سے اس نے قبلہ پھیر لیا, سینے سے قبلے سینے کو اس نے قبلے سے پھیر دیا اور چل کر چلا گیا کسی کی جانب بات کر لی, تو یہ الگ سے ایک چیز نظر آئی کہ اب اس کی نماز ختم ہوئی ہے. لیکن صرف منہ پھیرنے سے یہ نماز سے وہ باہر نہیں ہوا, بلکہ اب بھی اس کے اوپر وہ تمام فرائض اور قصور اور کفارات لازم ہے. جس طرح کہ ہمارے علماء نے لکھا کہ لفظ سلام تو زبان سے کہنا یہ واجب ہے, لفظ سلام یہ زبان سے اتنا لفظ کہنا یہ واجب ہے, اس کے بعد رحمت اللہ آگے کہنا یہ سنت ہے. اور یہ لفظ سلام بھی ادا نہ کیا صرف منہ پھیر کے چلا گیا تو سجا سو ایسی اس پر واجب ہو گیا اور نماز اس کی درمیان رک گئی ہے. تو یہ اقامت الصلات کے حوالے سے ہمیں انتہائی سنجیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں. کرسی پر بیٹھ کر نماز مسلک پڑھنا یہ بھی بہت خطرے کی بات ہے. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے, ورنہ میں اس کی طرف بھی آپ کو کچھ بات کرتا کہ ہر وہ شخص جو حقیقی سجدہ کرنے پر قادر ہو, کیونکہ دیکھیے رکوع اور قیام, رکوع اور قیام, قیام اور رکوع یہ سجدے کے لیے وسیلہ بنتا ہے. اور علماء نے لکھا کہ اصل عبادت سجدہ ہے. کیا ہے بولیے؟ اور یہ قیام اور یہ رکوع جو ہے یہ سجدے کے لیے وسیلہ بنتا ہے. تو جس کو حقیقی سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو اس سے یہ دونوں ساقط ہو جاتے ہیں, اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جناب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اسی طرح جو سجدہ کرنے پر قادر ہو اس کے لیے قیام اور رکوع ضروری ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی اگر وہ قیام نہ کر پائے, قیام کی اس کو سکت نہیں, ٹانگ پر فریکچر ہے, یا جناب وہ قیام نہیں کر سکتا, تو اس صورت میں اس کو بیٹھنے کا حکم ہے. لیکن سجدہ اگر وہ حقیقی صورت میں کر سکتا ہے تو علماء نے یہ کہا کہ پھر وہ اشارے سے وہ سجدہ نہیں کرے گا, بلکہ اپنی کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھے گا اور نیچے بیٹھ کر وہ سجدہ کرے گا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ, جو کرسی پر بیٹھے ہمارے افراد ہیں ان کی میں حوصلہ شکنی کروں گا, اس لیے کہ ایک نظام بڑی بری طرح تبدیل ہو رہا ہے, الا یہ کہ جو اس کے مریض ہیں معذور ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. کیونکہ ہم مسجد میں آتے ہیں بھاگ بھاگ کر کرسی لے کر بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت نہ ہماری کمر میں درد ہوتا ہے نہ ہمارے پاؤں میں درد ہوتا ہے, لیکن عین نماز شروع ہو جاتی ہے اس وقت یہ ساری گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. میں ان سے کہوں گا وہ دوبارہ علماء سے رجوع کریں اور اپنی نماز کو خدا را ضائع نہ کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنی نماز کو بچاؤں اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ اپنی نماز کو بچائیں. اور اس چیز کی حوصلہ شکنی ہوگی, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. الا یہ کہ پھر میں اس کو بیلنس کر دوں, الا یہ کہ جو ان شرائط پر آتا ہے اس کے لیے 24 گھنٹہ ہم پان کی دکان پر چوراہے پر یہاں سے لے کر گھر اور فلیٹ تک چلے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور مسجد میں جب نماز کی بات آتی ہے تو ہم جان بوجھ کر وہ چیز ہم اپنے سر لے لیتے ہیں, جبکہ شریعت مطہرہ نے سجدے کی قیام کی اور رکوع کی یہ تمام صورتیں بیان کی. وقت میرے پاس ختم ہوا ہے, ورنہ میں آج آپ کو پوری ترتیب کے ساتھ اس چیز کو ذکر کرتا, لیکن آنے والے جمعہ انشاءاللہ وقت رہا تو ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے کو انشاءاللہ مکمل طور پر کھولیں گے. اور جو میں کہتا ہوں کہ جو اس مرض سے آ گیا ہے اللہ اسے شفا عطا فرمائے, لیکن پھر بھی وہ تحقیق اور تعلیم کے ذریعے اپنی نماز کی صورت جو اب اس کی تبدیل ہو گئی ہے اس سے متعلق علماء سے رجوع کرے, کتابوں سے رجوع کرے اور دیکھے کہ اگر کرسی پر بیٹھ کر بھی میں نے نماز پڑھنی ہے تو اس کی شرائط کیا ہے. ہاں جس نے کر لی ہے تحقیق بہت اچھی بات ہے, جس نے نہیں کی ہے وہ اس پر رجوع کرے, کیونکہ مومنین کا شیبہ ہے وہ اقام الصلاۃ, وہ نمازوں کا بڑا خیال کرتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری منفرد اور ہماری جماعت والی نماز اور ہماری معذوری اور ہماری صحت والی نماز دونوں صورتوں کو اللہ قبول فرمائے, اور جو بیمار اور کمزور اور ناتواں ہیں اللہ انہیں اپنے حبیب کی سب کی شفا کاملہ اللہ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.